مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری سانسوں کو وہ توفیق عطا کی کہ یہ غم حسین میں ایک مرتبہ پھر چل سکیں۔ خداوند عالم نے ہمارے دلوں کو یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ پھر غم حسین میں دھڑک سکیں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری زندگیوں کو اتنی مہلت دی کہ دوبارہ یہ سماعت حسین کا ذکر سن سکیں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے اس زبان کو، اس مکان کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا کی کہ جہاں پر اس ہستی کا ذکر ہو سکے کہ جس نے اس کائنات کو نئی حیات عطا کی۔ یہ خدا کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، چاہوں گا کہ مقدمتاً کچھ گفتگو عرض کریں کہ جو ہم سب کے لیے مفید ہو سکے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی ایسی ہستی کا ذکر کرے کہ جسے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ کسی ایسی زبان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس ہستی کا ذکر جاری کرے کہ جو محبوب پروردگار ہو۔ یہ اختیار خداوند عالم کی مشیت کے ساتھ متعلق ہے۔ توجہ سے سنیے گا، خداوند عالم کی مشیت جس دل کے ساتھ یہ ٹھہرتی ہے کہ اس دل کو میں نے ہدایت دینی ہے حسین کے ذریعے، خداوند عالم اس دل کو حسین کے ذکر میں مشغول کرتا ہے۔ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، خدا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جائے۔ جب پروردگار کی یہ مشیت ٹھہری ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہو جائے، تو خداوند عالم نے روایت، معصوم کے ذریعے سے روایت ہے کہ ہر وہ سانس کے جو ہمارے ظلم پر مغموم ہو کر لی جاتی ہے، خداوند عالم اس کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ یعنی سید الشہداء کا ذکر ایسا ہے کہ اگر انسان اس ذکر میں مغموم ہو کر صرف سانسیں لیتا چلا جائے، پروردگار اس کو عبادت شمار کرتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیے، خدا کے شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ہماری سانسوں کو یہ موقع دیا۔ میں بھی جب آ رہا تھا تو وہاں پر ایک بینر لگا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اے حسین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں محرم عطا کیا، کہ جہاں پر ہم لوگ آپ کے ذکر کے ذریعے سے وہ علم کسب کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ہم خداوند عالم کی بندگی کر سکیں۔ چونکہ کربلا ایک ایسے مقام کا نام ہے، کربلا ایک ایسے مکان کا نام ہے، کربلا ایک ایسے نظریے کا نام ہے کہ جس میں جب بھی کوئی ایک انسان داخل ہوتا ہے تو وہ پروردگار کی بندگی کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے کہ خداوند عالم کی بندگی کی کیسے جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حرارت ہے، ابن انس سے روایت ہے، ابن سنان سے روایت ہے، مستدرک الوسائل میں اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا ایک مقام پر بیٹھے تھے کہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے امام حسین قریب آئے رسول خدا کے، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، رسول خدا نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اپنی گود میں بٹھانے کے بعد فرمایا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، یہ میرے بیٹے حسین کے قتل کے نتیجے میں مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت خداوند عالم پیدا کرے گا جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوا، جیسے ہی محرم شروع ہوا، انسان دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پہ صفیہ زا بچ جاتی ہے. انسان دیکھتا ہے کہ ہر دل، ہر قلب، ہر انسان کے دماغ اور مغز کی مہاریں امام حسین تھام لیتے ہیں، اور کس طرح سے خداوند عالم اس مہار کے تھامنے کے نتیجے میں اس کو صفیہ زا پر اکٹھا کر دیتا ہے. کوئی بھی اپنے اختیار سے نہیں آ رہا، جس کو بی بی زہرا دعوت دے رہی ہیں وہی صفیہ زا پر آ رہا ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس صفِ عزا کا اہتمام بھی انہی کی طرف سے ہے، اس کی توفیق بھی انہی کی طرف سے ہے. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جو موضوع آپ مومنین کے لیے انتخاب کیا ہے، چاہا یہ ہے کہ ایک ایسا موضوع ہو کہ جو جزئی موضوع ہو. جس طرح سے پہلے آپ کی خدمت میں بعض موضوعات مطرح کیے، آپ کی خدمت میں عرض کیے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت سے مراد کیا ہے، ہدایت سے مراد کیا ہے، کس طرح سے عاشورہ انسان کو ظہور کی جانب لے جاتی ہے، یہ تمام موضوعات. اور اس سال جس کا انتخاب کیا وہ کربلا اور تصور حیات ہے. بہرحال کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک علمی موضوع ہو، ایک علمی بحث ہو، وہ کہ جو اساتذہ سے اور اہل بیت کے اس دسترخوان سے چننے کا موقع ملا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر سکوں. حیات ایک ایسا معمہ ہے کہ جو انسان کے لیے حل نہیں ہو پا رہا. دو ہمارے پاس نظریے موجود ہیں، مقدمے کی گفتگو ہے، چاہوں گا کہ آج ہم لوگ اس کے ایک نظری پہلو کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے بعد میں اسی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. حیات اور موت، یہ دو ایسے نظریے، دو ایسے کانسیپٹس ہیں، دو ایسے مفاہیم ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہے. انسان سمجھ نہیں پا رہا کہ موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں. انسان سمجھ نہیں پا رہا کہ جتنی دیر تک کسی بھی وجود کا دل دھڑکتا رہے گا اس کو کہیں گے کہ یہ حی ہے، یہ حیات رکھتا ہے. جب اس کا دل دھڑکنا ختم ہو گیا، اس کے مغز نے کام کرنا بند کر دیا، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، یعنی جاندار ہو، جتنے جاندار ہوں گے، جیسے ہی اس کے مغز نے کام کرنا بند کر دیا، اس میں حرکت ختم ہو گئی، ویسے ہی کہا جائے گا کہ اس کو موت آ گئی. حیات کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں؟ کیا آیا حیات سے مراد یہ ہے کہ انسان جب تک دیکھ رہا ہے تب تک وہ حی ہے، جب اس نے دیکھنا ختم کر دیا، جب اسے دیکھنا بند کر دیا تو بھی اس کو موت آ گئی؟ خود حیات ہماری نظروں میں کیا ہے، اور کربلا حیات کو کیسے دیکھتی ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ حیات سے مراد، توجہ سے سنیے گا، میں نے یہ دیکھا کہ حیات سے مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک انسان، اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں حی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زندہ ہے. جیسے ہی اس کے دل کی دھڑکن بند ہوئی، میں سمجھ گیا کہ یہ، اس کو موت آ گئی، ابھی یہ میت ہو گیا. لیکن جب ہم لوگ کربلا میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کربلا میں جو جو جس جس کا دل دھڑکنا بند ہوتا چلا گیا، وہ اس کائنات کا دل بنتا چلا گیا. پسرے ساتھ یہ سمجھا کہ حبیب ابن مظاہر کو میں نے قتل کیا، میری فوج گئی. حبیب ابن مظاہر کے دل کو بند کر دیا، خداوند عالم نے ایسی حیات عطا کی کہ حبیب ابن مظاہر کے نام سے کائنات کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا. یزید یہ سمجھا کہ میں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، میں نے بے گورو کفن وہاں پر رہنے دیا، ان کے لاشے کو پامال کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے سر کو لے جایا گیا کہاں، کوفہ سے شام تک پورا راستہ میں نے قتل کر دیا. لیکن وہی امام حسین علیہ السلام کا سر جگہ جگہ پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کچھ اور ہے. جس آیت کا انتخاب اس موضوع کے لیے کیا ہے وہ سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے. پروردگار کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. ہر ایک سے خطاب نہیں ہے پروردگار کا، نہیں تو جہاں پر خداوند عالم نے کسی اور سے خطاب کرنا ہوتا ہے بنی آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے، ناس کہتا ہے، بہت سارے کلمات سے اور استفادہ کرتا ہے، لیکن خداوند عالم خاص خطاب کر رہا ہے کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جب ایمان والوں سے خطاب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جو ہماری نظر میں زندہ ہیں اور خداوند عالم انہی سے خطاب کر رہا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم میتوں سے، مردوں سے خطاب کر رہا ہو. بھئی مردوں سے تو کوئی خطاب نہیں کرتا. خداوند عالم جب خطاب کر رہا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی طرف خطاب کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کس کے لیے؟ زندوں کے لیے ہے، ایسے افراد کے لیے ہے کہ جو قید حیات میں ہیں. ان قید حیات میں موجود افراد سے خداوند عالم خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا کرو ایمان والو؟ استجیبوا للہ وللرسول، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر استجابت کرو. بس دو چیزیں آ گئیں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ تعالی کا اور رسول خدا کا جواب دو. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے. یعنی اگر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ خداوند عالم کے اس پکار کا جواب یا پھر خداوند عالم کا جواب کب دینا ہے، تو پروردگار کہتا ہے اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارتے ہیں ساتھ ہی آپ ان کی استجابت کرنا شروع کر دو. اچھا جب میں یہ خداوند عالم کی اس پکار کی استجابت کروں گا تو پروردگار اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ خدایا اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ پروردگار فرماتا ہے لما یحییکم، دیکھو اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر استجابت کی ہے، جواب دیا ہے، تو پروردگار تمہیں اس کے بدلے میں حیات عطا کرے گا. بھئی یہ کون سی حیات ہے؟ اگر پہلے حیات نہیں تھی، خداوند عالم نے بعض میتوں کو مخاطب کیا تھا کہ اب حیات عطا کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خطاب ایسا تھا کہ جو میتوں سے، تو وہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی کہ خداوند عالم میتوں سے خطاب کرے اور خطاب کرنے کے بعد کہے کہ دیکھو میں تمہیں استجابت کرنے کی بنیاد کے اوپر حیات عطا کروں گا. تو یہ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ دو حیات ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس دو حیات کا مفہوم ہے. اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا غدیر خم میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو جو خداوند عالم کی طرف سے کہا گیا ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ابلاغ نہ کیا، اس کو نہ پہنچایا، تو اس طرح سے کہ آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. یہ خداوند عالم نے رسول خدا سے کہا. رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غدیر خم میں، اس میدان میں سب کو پکارنا شروع کیا. یعنی اللہ نے پکارا اور اللہ کے رسول نے پکارا کہ آ جاؤ اور میری بات پر استجابت کرو. جو استجابت کرتا چلا گیا، جملہ غور سے سنیے گا، ضائع مت کریے گا، جو استجابت کرتا چلا گیا، خداوند عالم نے اس کو ایسی حیات عطا کی کہ ابن زیاد یہ سمجھا کہ میں نے سولی پہ لٹکا دیا، میسم تمار سمجھ گئے کہ میرے علی کا وعدہ پورا ہو گیا. بھئی وہ سمجھے جس طرح سے وہاں پر اب سب امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے غدیر خم کے میدان میں، خداوند عالم نے ایسی حیات عطا کی کس کو؟ اس کو کہ جس نے استجابت کی. بس اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے استجابت نہ کی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن خداوند عالم اس کو زندوں میں شمار نہیں کرتا. درود پڑے محمد والے محمد پہ. بس پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ہمارے پاس حیات کے دو مفہوم بن گئے. دو مفہوم ہیں ہمارے پاس، دو کانسیپٹس ہیں ہمارے پاس حیات کے. ایک حیات وہ ہے کہ جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں. چونکہ جب کہا گیا نا کہ اچھا تعریف کریے، ڈیفائن کریے کہ حیات کہتے کسے ہیں، تو ہمارے پاس مختلف علم جو رکھتے ہیں، مختلف علوم کے اندر مختلف قسم کی ڈیفینیشنز کی گئی. جو علوم طبیعت سے واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے جب آ کر حیات کی ڈیفینیشن کی تو کہا کہ دیکھیں حیات یعنی بعض صفات کا موجود ہونا. انہوں نے کہا کون کون سی صفات کا موجود ہونا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت اور رد فعل ہونا چاہیے. کہا جب تک حرکت باقی رہے گی, جب تک اس کو ہاتھ لگانے پہ وہ عکس العمل دکھائے گا, ری ایکشن دکھائے گا, تب تک اس کا مطلب حیات, تب تک اس کا مطلب وہ زندہ. اگر انسان کسی میت کو اگر ہاتھ لگائے, جب اس میت کو ہاتھ لگائے گا وہ عکس العمل ہی دکھائے گا. اگر انسان میت کی کسی بھی جگہ کو کاٹ بھی دے تب بھی وہ عکس العمل نہیں دکھائے گا. عکس العمل دکھانا نتیجہ ہے کس چیز کا, کہ یہ انسان, یہ وجود ابھی زندہ ہے, حی ہے. کہا سب سے پہلی, اچھا دوسری علامت کیا ہے؟ کہا کہ یہ تکاثر ہے اس کے اندر, تولید ہے اس کے اندر. تولید سے کیا مراد؟ یعنی یہ بڑھتا ہے, پہلے ایک ہے پھر دو ہے پھر تین ہے. کہا کہ اچھا اور کیا ہے؟ کہا اس کے اندر نمو ہے, اس کے اندر بڑھاؤ ہے, پہلے یہ چھوٹا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تین علامات بتاتے ہیں حیات کی. اور علوم طبیعت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ قسم کی حیات ہمارے پاس صرف ایسا نہیں کہ انسان کے اندر موجود ہے, اسی قسم کی حیات ہمارے پاس حیوان میں موجود ہے, اسی قسم کی حیات ہمارے پاس نباتات کے اندر موجود ہے. یعنی نباتات بھی ایسے ہی حی ہیں کہ جس طرح سے انسان, یعنی وہ بھی اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے ممکن ہے کہ پودا مرجھا جائے. اس نے رد الفعل کیا, اس نے ایک ریاکشن دکھایا, اس کے اندر بھی نمو ہے, اس کے اندر بھی بڑھاؤ ہے, پہلے چھوٹا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی طرح سے وہ تکاثر بھی ہے, اس کے جو پولن گرینز ہیں, اس کے جو بیج ہیں, اس کے ذریعے سے وہ تولید بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے بڑھتا بھی چلا جاتا ہے. بس پتہ یہ چلا کہ یہ جو علوم طبیعت کے ماہرین ہیں جب حیات کی تعریف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ تین صفات جس میں بھی ہوں گی ہم اس کو حی شمار کریں گے. میں نے بہت دیکھا, توجہ سے سنیے گا عزیزوں, بہت خوبصورت مطلب کی طرف لے جاؤں گا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد کا. کہا کہ اچھا یہ تو حیات ایسی ہے کہ صرف جو موجودات میں ہے, یعنی ایسی کہ جو خداوند عالم کی مخلوق ہے, جبکہ حیات ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے خود انبیاء نے خداوند عالم کے اوپر برہان قائم کیا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے کہ جو حی بھی ہے اور حیات عطا کرنے والا بھی ہے. میرا رب وہ ہے کہ یمیت, وہ کسی کو موت دینے والا بھی ہے. جب میں خداوند عالم کی صفات میں جا کر دیکھتا ہوں تو اس میں بھی حی ہے, اس میں بھی حیات ہے. اگر اسی تعریف کو, اسی ڈیفینیشن کو خداوند عالم کی حیات کے لیے میں استعمال کروں تو وہ شاید درست نہ ہو. یعنی خداوند عالم میں نمو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ پروردگار العیاذ باللہ من ذالک پہلے اس کی صفات کچھ کم تھیں ابھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار تولید کر رہا ہے یعنی اپنے جیسے اور, ایسا نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ جو حیات کی تعریف میں کر رہا ہوں وہ ایسی حیات نہیں ہے کہ جس کے اندر خدا کو بھی شامل کر لیا جائے. میرے پاس کچھ ایسی تعریف ہونی چاہیے ہے, توجہ سے سنیے گا, جملہ ضائع مت کریے گا, اسی کے اوپر ہم لوگ آگے بڑھیں گے. میرے پاس حیات کی ایسی تعریف ہونی چاہیے ہے کہ جو خداوند عالم کے حی ہونے کے اوپر بھی صادق آئے, اور خداوند عالم جب کسی کو حیات عطا کرے اس کے اوپر بھی صادق آئے. یعنی اس طرح سے کہ کہوں اللہ حی, پروردگار حی ہے, یعنی پروردگار حیات رکھتا ہے, یعنی پروردگار زندہ ہے, محیی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا, توجہ سے سنیے گا, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ بہت ساری موجودات ایسی ہیں کہ جن کے پاس حیات ہے لیکن میں اس کو محسوس نہیں کرتا. اس ہوا میں جتنے بھی ہمارے پاس بیکٹیریاز ہیں, جتنے بھی اس فضا کے اندر ہمارے پاس مولیکیولز ہیں آکسیجن کے, کیا آیا وہ حیات نہیں رکھتے؟ کیا آیا وہ زندہ نہیں ہے؟ لیکن کیا آیا اس کی حیات کو میں درک کرتا ہوں؟ اس کی حیات کو میں درک نہیں کرتا. میں صرف اس کی حیات کو درک کرتا ہوں کہ جو میری سینسز کے اندر آتا ہے. جو میری سینسز کے اندر آئے گا صرف اسی حیات کو میں درک کروں گا, اس کے علاوہ کسی اور کی حیات کو درک نہیں کر پا رہا. اس فضا کے اندر کتنی ہے, پانی کے اندر کتنی حیات موجود ہے, اس دنیا کے اندر کس مقام پر, کہاں کہاں پر, کس قدر مخلوقات خداوند عالم کی موجود ہیں کہ جو حی ہیں لیکن اس کی حیات کو میں درک نہیں کرتا. بس کس طرح سے میں ایک ایسی تعریف کروں, ایک ایسی ڈیفینیشن کروں کہ جو کربلا کے ساتھ سازگار ہو جائے اور اس میں وجود پروردگار بھی آ جائے. میں کس طرح سے حیات کو لے کے چلوں کہ اس میں حیات کربلا بھی آ جائے اور اس چرند پرند جمادات کی حیات بھی آ جائے. آپ یہ دیکھیے کہ خدا بند عالم نے, جملہ غور سے سنیے گا, جب کسی بھی شے کو اس کائنات میں بھیجا ہے حیات عطا کر کے, جب بھی بھیجا ہے اس حیات کے ایسے مراتب رکھے ہیں کہ اس کی مثال کے ذریعے سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو پتھر کی حیات کے پروردگار نے ایسا مرتبہ رکھا ہے کہ ایک پتھر کی تسبیح خداوند عالم کے نزدیک اس قدر بلند ہوتی ہے کہ اس کو پروردگار انتخاب کر کے حسین کے حرم کے لیے انتخاب کرتا ہے.
نعرہ تکبیر,
توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی ایک پتھر کی خداوند عالم نے, چونکہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے نا, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, خداوند عالم کی تسبیح وجہ لا رہے ہیں ہر جو ہر شے کہ جو اس زمین و آسمان میں ہے. ایک پتھر ایسی تسبیح بجا لاتا ہے, تسبیح کیا آیا مردہ بجا لا سکتا ہے؟ تسبیح مردہ بجا نہیں لا سکتا. تسبیح وہی بجا لا سکتا ہے کہ جس کے پاس حیات ہو, اور اس حیات کو بھی اس تسبیح کے ذریعے اتنا مرتبہ عطا کر دے کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ کی زینت بنا لے. تسبیح کے ذریعے سے کوئی ایک پتھر بھی اپنی حیات کے مرتبے کو اتنا بلند کر لے کہ پروردگار اس پتھر کو نہیں معلوم کہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر خانہ کعبہ کی زینت بنا دے. کسی بھی پتھر کو خداوند عالم تسبیح کی بنیاد پر, حیات کی بنیاد پر اس قدر مرتبہ عطا کر دے کہ کسی اور کے نہیں ابراہیم کے نقش آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے مقام ابراہیم میں ثبت ہو جائے. اگر ایک انسان اگر خداوند عالم کی موجودات میں سے, حی موجودات میں سے اگر پتھر ایسی تسبیح کرے کہ خداوند عالم اس کو مقام ابراہیم کی زینت بنا دے, پتھر ایسی تسبیح کرے کہ مرتبہ حیات ایسا بلند ہو کہ خداوند عالم اس کو حجر اسود بنا دے, اگر ایک پتھر اس قدر اپنی تسبیح کو بلند کرے کہ مقام امام رضا وہاں پر ثبت ہوتے چلے جائیں, تو یہ دیکھیے کہ اگر کوئی حسین کی تسبیح کرتا چلا جائے تو خدا کیسا مقام دے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. مجھے صرف پتہ یہ چلنا چاہیے کہ حیات کہتے کسے ہیں, کربلا میں وہ کون سی حیات تھی کہ جو خداوند عالم نے ان کو عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم لا زمان و لا مکان ہے, ایسی حیات عطا کی کہ ان کو بھی لا زمان و لا مکان کر دیا. کہا کسی زمانے کا فرد ہو اگر اس کا نام حبیب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کربلائی ہے. کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو, کوئی بھی زبان پڑھنے والا ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کسی بھی رنگ نسل کسی بھی جگہ سے ہو, کچھ بھی کہتا ہو, صرف اپنی زبان سے یا حسین کہہ دے تو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اس کی خلقت میں بچی ہوئی مٹی ڈالی ہے. اس طرح سے خداوند عالم نے خود اس بچی ہوئی مٹی کے اندر ایسی حیات عطا کر دی کہ اس کی نسبت امام حسین کی طرف, جیسے ہی یا علی کہا پتا چل گیا کہ خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون لحزننا. یہ پتا چل گیا کہ جیسے ہی اس مٹی سے یا علی کی صدا بلند ہوئی ہے, ساتھ ہی پتا چل گیا کہ یہ خلق ہی بچی ہوئی گل سے ہے, یہ اسی سے خداوند عالم نے خلق کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں عزیزو، توجہ سے جملہ سنیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ممبر امام حسین کی امانت ہے. اس سے وہ بات ہونی چاہیے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر انسان کے، ہر مومن کے دل میں تو ہے، ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت ایسے اتر جائے کہ مثل ام وہب خود کو کربلا میں داخل کر کے یہ کہہ دے کہ جو ایک مرتبہ ہم حسین کی راہ میں دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. درود پڑے محمد والے محمد پر. بھائی میں بھی کون سی تعریف کروں، کیسے تعریف کروں اس حیات کی، کس طرح سے کہ جو کربلا کے ساتھ بھی چلے، کس طرح سے میں اس حیات کی تعریف کرتا چلا جاؤں کہ جو اس محیی کے لیے بھی ہو بلکہ اس کے لیے بھی ہو کہ جو وجہ عطائے حیات ہے اس کے لیے بھی ہو. کہا کس طرح سے کریں، کہا کہ اچھا متکلمین کے پاس گیا، جا کے کلامی کتب کے اندر دیکھا. آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب الہیات میں بڑی خوبصورت تعریف کی، فرماتے ہیں کہ حیات دو چیزوں کا مجموعہ ہے. توجہ سے سنیے گا عزیز، ممبر کی ذمہ داری چاہوں گا اس کو ادا کرو. آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ حیات دو چیزوں کا مرکب ہے. کہا کون کون سی؟ کہا ایک تاثیر و تاثر. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حیات دار وجود اس کو کہا جائے گا، یعنی وہ وجود حیات والا ہوگا، وہ وجود حی ہوگا کہ جو کسی کے اوپر مؤثر ہو سکے، جو مؤثر ہو سکے. کیونکہ جو میت ہے اگر انسان خود سے بھی در کرے تو جو میت ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی، میت کسی کے اوپر بھی مؤثر نہیں ہو سکتی، نہ اس کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی، میت اسی طرح سے موجود ہے. کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مؤثر ہو، اس کو تاثیر و تاثر سے انہوں نے تعبیر کیا. کہا کہ اچھا اگر ہم لوگ اس کو ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ کہا کہ فعال حی وہ ہے کہ جو فعال ہے. ابھی ابھی ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. چاہتا ہوں کہ اصطلاحوں سے بھی ہمارے اذہان اور ہماری سماعتیں مانوس ہوں تو بہتر ہے. کہا اچھا فعال، فعال یعنی ایک ایسا وجود کہ جو مؤثر ہوتا ہے. کہا کہ اچھا دوسرا اس کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے حی کے اندر جو دوسری شے سے مرکب ہے؟ کہتے ہیں وہ دراکن یعنی حس کر سکتا ہو، جو حس کر سکتا ہو اور اس حس کے مطابق مؤثر واقع ہو سکتا ہو اس کو کہیں گے یہ حی ہے. امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، عبیداللہ
برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مستدین اعظم بلند پر صلوات.
ابن یزید جعفی کے پاس گئے، ایک خیمے کے اندر وہ موجود ہیں، امام علی مقام گئے، کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں کربلا کے لیے. کہا مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. امام کہتے ہیں آؤ میں تمہیں عزت کی طرف لے جاؤں، آؤ میں تمہیں زندگی کی طرف لے جاؤں، آؤ میں تمہیں حیات کی طرف لے جاؤں، آؤ میں تمہیں ایسی سمت لے جاؤں کہ جہاں پر خداوند عالم تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، خداوند عالم تمہیں مرنے نہیں دے گا، آؤ میں تمہیں ایک ایسے مقام تک لے جاؤں، تمہیں ذلت سے دور لے جاؤں. کہا مولا میں تو نہیں آ سکتا، ہاں یہ میری تلوار اور میرا گھوڑا ہے اسے لے جائیے. ظاہری طور پر دیکھنے میں حی ہے، بات کر رہا ہے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا حاجت لی الی سیفک و فرسک، مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے نفس کو امر کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو تمہیں زندگی دینے آیا تھا، میں تو تمہیں حیات دینے کے لیے آیا تھا، میں تو تمہارے لیے آیا تھا. توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، بھیگ بھی جائیں گے تو کچھ نہیں انشاءاللہ، رحمت الہی ہے. درود پڑے محمد والے محمد. میں تو تمہارے لیے آیا تھا، میں تمہیں حیات عطا کرنے کے لیے آیا تھا. ظاہری طور پر اگر کوئی انسان اس کو دیکھے تو کیا کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ حی ہے. یہ کیا کہے گا؟ کہ زندہ ہے. لیکن یہ جو ابن یزید جعفی ہے اس سے بڑا مردہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دو صفتیں نہیں ہیں, نہ یہ حساس ہے, نہ حس کر رہا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, اور نہ ہی مؤثر ہے کہ وہ فعال ہو کر بتائے کہ مجھے اس وقت ایک ایسے عمل کی طرف جانا ہے کہ جس کے نتیجے میں حسین ابن علی کے اوپر قربان ہو سکوں. اگر اسی کے مقابلے میں ہم لوگ جان کو دیکھتے ہیں تو حضرت جان کتنی دفعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ, مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نصب نہیں ہے, مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساس بھی ہے, مؤثر بھی ہے, یہ فعال بھی ہے اور دراک بھی ہے. جب فعال بھی ہے دراک بھی ہے, حسین کہتے ہیں تم حی ہو, اے جان جاؤ, میں حسین تمہیں دعا دیتا ہوں کہ خدا بند عالم تمہارے خون میں خوشبو ڈال دے. جب حضرت جان کی شہادت ہوگی, واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہے, جب شہادت ہو گئی ایک دفعہ درود پڑے محمد و آل محمد, ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد و آل محمد. جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی راوی کہتا ہے کہ کربلا کے پاس سے جب میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ خوشبو کیسی ہے, یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا یہ خوشبو کسی اور کی نہیں ہے, جان کی ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں حساس بھی ہے دراک بھی ہے, فعال بھی ہے دراک بھی ہے, مؤثر بھی ہے جانتا بھی ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. جب اس کو جانتے ہوئے حضرت جان عمل کرتے ہیں تو شہید بھی ہو جاتے ہیں, تو کربلا ان کے خون کی خوشبو سے معطر. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ حیات کے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ حیات وہ نہیں ہے کہ جو کربلا میں ہے. میں حیات یہ سمجھا کہ جتنا میں اس دنیا کو کما لوں گا, جتنا اس دنیا کو جمع کر لوں گا, اتنا میں حی ہوتا چلا جاؤں گا, اتنا میں باعزت ہوتا چلا جاؤں گا. لیکن کربلا میں یہ پتا چلا کہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو, ایک سیاہ پوست ہی کیوں نہ ہو, ایک وہ کہ جس کے پسینے سے بدبو ہی کیوں نہ آتی ہو, وہ ایسا حیات دار ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے کتنے دلوں کو بھی حی کر دے, کتنے دلوں کو بھی حیات عطا کرنا شروع کر دے. اگر ہم لوگ اس مفہوم کو لیں, اس مفہوم کو اگر ہم لوگ لے کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ مفہوم خود خداوند عالم کے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے. کیسے منطبق ہوتا ہے؟ آپ رہنے دیجئے, پریشانی والی کوئی بات نہیں, اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑے محمد والے محمد. بس مہم یہ ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے, پیچھے تک آواز تو آ رہی ہے میری. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. یہ بھی حسن ہے امام حسین کا کہ جس کو کوئی شے نہیں روک سکتی, نہ اس کو کسی کا ظلم رو سکتا ہے. آپ غور کریے کہ امام حسین کے ذکر کو خدا بند عالم نے کیسے زندہ رکھا ہے, کہ متوکل نے چاہا کہ زراعت کرنے کے بعد پانی کو کربلا میں جاری کر دیا جائے اور امام حسین کی قبر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. خدا کی مشیت یہ ٹھہری کہ جیسے ہی نہر گزاری گئی پانی نے حسین کی قبر کا طواف کرنا شروع کر دیا. وہ پانی کہ جس نے حسین کی قبر کا طواف کیا, نہیں معلوم اس کے ہر قطرے نے کتنی تسبیح کی تھی خدا کی کہ پروردگار نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ حسین کی قبر کی علامت بن جائے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. جب امام حسین کی زیارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ زیارت کو متوکل نے روک دیا, کہا کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک عذر دے کے جائے گا. لوگ چلے گئے, کہا کہ میں حسین کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا چاہے میری ایک ٹانگ کاٹوں. چاہے میرا ایک بازو کاٹ لو، چاہے میری آنکھ نکال لو، چاہے میرا کان کاٹ لو. کہا کہ یہ تو اس طرح سے باز آنے والے نہیں ہیں. کہا بھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ کہا کہ اگر دو آئیں گے تو ایک کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرا جا کے حسین کی زیارت کرے گا. ایسی تسبیح کی ہوگی ان کی بچی ہوئی گل نے کہ جیسے وہاں پر مائیں اپنے بچی لے گئیں کہ ہمیں قتل کر دو، ہمارے بچوں کو حسین کی زیارت کے لیے بھیج. تو یہ تو ایک ایسا ذکر ہے کہ جو جس مقام پر بھی ہو یہ ذکر ہوتا چلا جاتا ہے، خداوند عالم ہر زحمت کو رحمت بناتا چلا جاتا ہے. ضرور پڑھے محمد والے محمد پہ. بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں کہ نہیں معلوم کہ ان قطروں نے کتنی تسبیح کی ہوگی کہ مومنین کے اوپر نچھاور ہوتے چلے جائیں. ایک اور بھی ضرور پڑھے محمد والے محمد پہ. بلکہ اس کو آگے اور بڑھاتا ہوں جملے کو. نہیں معلوم کہ اس گھر میں کتنا حسین کا ذکر ہوا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اس گھر میں پھر بھی حسین کا ذکر باقی رہتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد کو. بھائی ایسا ہی ہے نا، اگر حی نہ ہو، اگر یہ حیات کے مراتب نہ ہو، تو ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیے، ایک تلوار وہ ہے کہ جو مرہب کے ہاتھ میں تھی، وہ بھی تلوار لوہے کی بنی ہوئی تھی. نہیں معلوم کہ ذوالفقار نے کتنی خدا کی عبادت کی ہو کہ جہاں پر مرہب کے ہاتھ میں ایک لوہے کی تلوار ہے، وہیں پر اس لوہے نے اتنی خدا کی تسبیح کی ہو، اتنی حیات خدا بند عالم نے اس کو عطا کی ہو کہ احد کے مقام پر جب وہ تلوار اتر بھی رہی ہے تو وہاں سے جبرائیل بھی صدا دے رہے ہیں، لا فتا الا علی لا سیف الا. درود پڑے محمد والے محمد. تو خدا بند عالم حی ہے عزیزو. پروردگار ایسا حی ہے کہ جو فعال بھی ہے اور دراک بھی ہے. خدا بند عالم انسان سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی فعال ہونا ہے اور دراک ہونا ہے. اگر ایک انسان اپنے وقت کی مسئولیت کو سمجھتے ہوئے اس کو حس کرے اور حس کر کے مؤثر ثابت ہونا شروع ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ حی ہے. اور اگر ایک انسان اپنے وقت کی مسئولیت کو نہ سمجھتا ہو اور نہ سمجھتے ہوئے اس طرح سے مؤثر واقع نہ بھی ہو تو وہ جتنا مرضی کھاتا پیتا ہو یہ مردار ہے. امام علی علیہ السلام جمل کے لیے مختلف اور جنگوں کے لیے کوفہ سے بلاتے چلے جائیں کہ آؤ، آ کر خداوند عالم کی مدد کرو، پر اگر کوئی نہیں آتا تو امام علیہ السلام یہ کہیں گے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے اندر زندگیاں نہیں ہیں. حیات یعنی فعال ہونا، حیات یعنی دراک ہونا، حیات یعنی ان آنکھوں کا غم اہل بیت میں اشک بار ہو جانا، حیات یعنی حسین کے ذکر سے دل کا سرشار ہونا، حیات یعنی حسین کی وقت کے حسین کا دل میں تڑپ ہونا، حیات یعنی انسان کا کسی سے بھی تقاضا نہ کرنا کہ مولا اس کائنات کی وجہ خلقت آپ ہیں. آج پہلی محرم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل باقی آپ کی خدمت میں معروضہ درج کروں گا. آج امام حسین کربلا کے قریب ہو گئے. حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے. وہ مدینہ کے جہاں پر حسین علیہ السلام اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ مدینہ کے جہاں پر حسین کی ماں کی قبر تھی، وہ مدینہ کے جہاں پر رسول خدا اس قدر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے تھے. جب یزید حاکم بنا تو اس نے والی مدینہ کو ایک خط لکھ بھیجا، کہا کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو اور فوراً بیعت لے کے ہم تک پہنچاؤ۔ جب امام حسین سے بیعت کے مطالبے کا اعلان ہوا، اس خط کے لیے امام حسین کو دار الامارہ میں بلایا گیا، تو وہ وہی گھڑی تھی کہ جب زینب حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ جیسے جناب ثانیہ زہرا نے سنا نا کہ اس طرح سے ولید نے بلایا ہے اپنے دار الامارہ میں کہ حسین سے بیعت لے، اور امام حسین بھی قصد رکھتے ہیں کہ اس کے دار الامارہ میں جا کر اس سے ایک بات کریں، تو ایک دفعہ جناب زینب نے آواز دی، عباس، اے علی اکبر، اے اون محمد، اے عبداللہ، اے قاسم، 18 شیروں کو میری بیوی نے اکٹھا کیا کہ جاؤ میرے حسین کے ساتھ جاؤ، دیکھو حسین کو کوئی نقصان نہ ہو۔ امام حسین بنی ہاشم کے ان جوانوں کے ساتھ دربار کی طرف چلے ہیں، جیسے ہی دار الامارہ کے دروازے تک آئے وہیں پر روک دیا، کہا ہے عباس یہیں پر رکو، کہا مولا میں آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے اندر تک آؤں گا، کہا عباس دیکھو حسین کی جیسے ہی آواز بلند ہو نا تو تم بے شک اندر آ جانا۔ امام حسین اندر تشریف لے گئے، جب اندر تشریف لے کر گئے ولید نے کہا کہ اس طرح سے یزید ابھی حاکم بنا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، امام حسین نے کہا کہ دیکھو اس کا جواب میں سب کے سامنے دوں گا، یہاں پر تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ جیسے یہ کہا تو پاس مروان نے اشارہ کیا کہ ابھی حسین کو قتل کر دو کہ اگر ابھی یہ نکل گئے تو دوبارہ سے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جیسے یہ دیکھنا تھا امام حسین نے بلند آواز سے کہا یبن زرکا، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اتختلونی ام ہوا، کیا آیا تو مجھے قتل کرے گا، یہ وہ قتل کرے گا۔ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، کہتے ہیں دار الامارہ کے دروازے کو مولا عباس نے اپنے کندھے سے چھٹکا ہے، دار الامارہ کا دروازہ گرا ہے، مولا عباس تلوار لہراتے اندر آئے، امام حسین نے سینہ عباس کے اوپر ہاتھ رکھا، اے عباس ابھی نہیں میں قربان جاؤں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی آپ کی آواز بلند ہوئی ہے، عباس داخل ہو گئے، ایک وہ آواز ہوگی جب حسین کہیں گے حل بن ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہے جو مجھے تنہا حسین کی مدد کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے امام حسین نے صدا کو بلند کیا ہے نا تو فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا ہے، اے مولا ایک دفعہ اجل سے اجازت لے دیجئے، اب پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ امام حسین وہاں سے باہر نکلے ہیں، اب امام کو پتا چل گیا کہ ابھی مدینہ رہا نہیں جا سکتا، امام حسین علیہ السلام گئے جا کے اپنے نانا کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے، جا کے نانا کو ودا کرنا شروع کیا، اس کے بعد اٹھے ہیں۔ کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین نانا کی قبر سے اٹھے ہیں نا تو ایک عزت و وقار کے ساتھ اٹھے، جب اپنی ماں زہرہ کی قبر کی طرف گئے ہیں نا تو اس طرح سے قبر کے ساتھ لپٹے ہیں کہ جس طرح سے کوئی ننھا بچہ اپنے ماں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ حضرت زہرہ حسین علیہ السلام کے خواب میں آئی ہے، آ کے کہتی ہے میرے لخت جگر تو مدینہ سے نہیں جا رہا، تیری ماں بھی مدینہ چھوڑ رہی، تو جہاں جاتا جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ آئے گی، اے میرے لال تو جب تو زین سے زمین پر آئے گا نا تیری ماں باہر پھیلائے چادر پھیلائے اے تجھے اپنی آغوش میں۔ اجرکم اللہ، کہتے ہیں امام حسین وہاں سے اٹھے ہیں، جیسے ہی اٹھے دوبارہ سے واپس اپنی نانا کی قبر پہ آئے ہیں، اپنی نانا کی قبر پہ آ کے جیسے ہی لیٹے ہیں نا تو روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کو منام میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا تشریف لائے، رسول خدا نے معانقہ کیا ہے، امام حسین کو بغل میں لیا ہے، بغل میں لے کر کہتے ہیں اے حسین آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں نا، اب آپ کربلا کی طرف جائیں گے۔ امام حسین نے سوال کیا خدا کی مشیت کیا ہے، رسول خدا کہتے ہیں ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے حسین اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کو شہید ہوتا دیکھیں. جیسے ہی یہ سنا ہے نا, حسین نے پوچھا کہ میرے آقا, اے میرے نانا, بتائیں زینب کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے فرمایا, ان اللہ شاء ان یراہن سمایا. سیدانیوں کے لیے خدا کی مشیت یہ ٹھہری, اے پسے گردن زینب رسن بستا, کربلا سے کوفہ. اجرکم اللہ, امام حسین وہاں سے اٹھے, اپنے بیٹے کو بلایا, اے علی اکبر ادھر آؤ, اے عباس ادھر آؤ, دیکھو یہ لسٹ ہے, اس لسٹ کے مطابق ہم لوگ مدینہ چھوڑیں گے. کہا اس کے اندر کس کس کا نام ہے, سب کا نام بتلایا گیا. نام بتلانے کے بعد مولا عباس سے کہتے ہیں کہ اونٹوں کو لے کر آؤ, بہترین عمالیہ ہونی چاہیے. راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت مدینہ کے اندر داخل ہوا, ایسے لگ رہا تھا جس طرح مدینہ کی جان جا رہی ہے. کہا کہ ایک بی بی, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جیسے ہی اپنے حجرے سے باہر آئی ہے نا, تو ایک دفعہ مولا علی اکبر آگے بڑھے ہیں, آگے بڑھ کر ان کو محمل میں سوار کیا. راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے, کہا علی اکبر کی ماں لیلہ. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک اور بی بی آئی ہے, جناب قاسم آگے بڑھے ہیں, اپنی ماں کو سوار کیا. راوی کہتا ہے کون ہے, کہا حسن کی بیوہ ہے. بی بی آتی چلی جا رہی ہے, ایک ایک کر کے سوار ہوتی چلی جا رہی ہے. راوی کہتا ہے ایک بی بی ایسی آئی ہے, حسین نے اپنی مسند چھوڑی ہے. میں نے پوچھا بی بی کون ہے, کہا علی کی بیٹی زینب ہے. امام حسین آگے بڑھے, مولا عباس نے اپنا کندھا آگے کیا, بی بی نے اپنے قدم رکھے, اونٹ پر سوار ہوئی ہے. میں قربان جاؤں ہاتھ جوڑ کے, میں قربان جاؤں. بی بی ایک وقت یہ ہے عباس کا کندھا, ایک وقت گیارہ محرم بن پالان کے اونٹ ہوں گے. رسن بستا زینب اونٹ کے پاس لائی گئی. روایت ہے کہ ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا, آہستہ سے آواز دی, عباس اے میرے عباس کہاں ہو, دیکھتے ہو بہر کیسے سوار ہو رہی ہے. عباس کا نام سننا تھا, زنجیروں کی آواز آنے لگی. اے پھپھی اماں گھبرائیے مت, آپ کا یہ بچہ.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. خداوند عالم ہماری اس کلیم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, جتنے بے اولاد ہیں خداوند عالم تجھے معصومین کا واسطہ, ان کو اولاد نرین عطا فرما. جن کو دے رکھی ہے پروردگار, ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم اس غم حسین کو ہماری نسلوں میں باقی فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جتنے مریض ہیں آپ حاضرین میں سے, صاحب خانہ میں سے, پروردگار ان کو شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرما. اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. آپ سب کی صاحب خانہ کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوند عالم ولی امر مسلم رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما. مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما. ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما. ہمیں فقر افلاس محتاجی کی موت سے محفوظ فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے, ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ ہمارا ملک پاکستان ان ظالموں کے ہاتھوں چڑھا ہے, پروردگار اس مملکت خدا زادہ پاکستان کی حفاظت فرما. خداوند عالم اس کی مٹی کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما. خداوند عالم اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرمائے، خداوند عالم ان تمام افراد کو جو اس کے نقصان کے ترپے ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو پروردگار ہے، ہمیں سچے معنی میں حیات عطا فرما۔ آخر میں دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے، مرحومین صاحب خانہ کے، مرحومین ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، سب کو ذہن میں رکھیے۔ بالاخص سید نوازش صاحب، سید جواد صاحب، ہمارے شیخ عمران رضا صاحب، جتنے بھی اس کے علاوہ بھی اور مرحومین، آپ سب کے مرحوم بندہ حقیر کے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔